کہ نیوٹن نے اتنے بڑے بڑے قانون ایجاد کیے پھر بھی جہنم میں جائے گا, تو بات یہ کہ نیوٹن کو جس نے ایجاد کیا نیوٹن اس کو مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ اللہ تو یہ پوچھیں گے. اللہ نے کیا کیا, زمین کو 23 ڈگری, اس 23 میں بھی حکمتیں, اس 23 ڈگری جھکنے کی وجہ سے سردی گرمی فضا بہار کے موسم سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں.
داڑھی رکھی تو لوگ ایک دم چہرہ ایسا بن جاتا ہے, دیکھتے ہی سمجھیں گے کہ لوگ یہ ملا ٹائپ کا ہے, یہ ملا ٹائپ کا تالا نہ لگے, لوگ ملا نہ کہہ دیں.
مفتی طارق مسعود کے بیانات سننے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وزٹ کریں مفتی طارق مسعود .com.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. سورة تغابن کی آیت نمبر 4. پہلے تو ایک وضاحت کر دوں, یہ جو میرے چہرے پہ تھوڑا سا نشان نظر آ رہا ہے یہ حجامہ کا نشان ہے. حجامہ کرو, حجامہ سمجھتے ہیں, تو اس لیے کوئی پریشان نہ ہو کہ یہ کیا لگا ہوا ہے. سورہ تغابن کی آیت نمبر 4. جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, اور ان تمام باتوں کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو, اور وہ تمام باتیں بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اللہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے, سینوں کی باتوں کو جانتا ہے, سینے میں چھپی ہوئی باتیں, سینے میں چھپے ہوئے راز, ان تمام چیزوں سے وہ مطلع ہے. اس سے پہلی آیات میں فرمایا تھا کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا, کسی حکمت سے پیدا کیا ہے, بیکار پیدا نہیں کیا. اور وہ حکمت کیا ہے؟ انسان کو آزمانا. یہ کائنات علامت بنائی ہے اللہ کے وجود کے لیے, کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا, جو چیز نظر نہیں آتی ہے اس کو علامات دیکھ کر اس پر یقین کیا جاتا ہے. اگر اللہ نظر آتا تو علامات دکھانے کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے اللہ نے اپنی بنائی ہوئی چیزیں پیدا کی, بڑی عجیب, تاکہ ان چیزوں کو دیکھ کے بنانے والے کا یقین کر لو, بنانے والے سے محبت کر لو, اور بنانے والے کی مان کے چلو. اسی میں ایک درمیان میں بات آ گئی تھی کہ جو سائنسدان اتنی ساری چیزوں کے موجد ہیں, ان میں بعض غیر مسلم بھی تھے, بعض مسلم بھی تھے. بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ ان کا کیا جرم تھا کہ وہ اسلام پر نہیں تھے, ان کو ہم گمراہ کیوں کہتے ہیں. ضمنی طور پر یہ بات آئی تھی کہ بھائی ان کی ایجادات کو دیکھ کے ہم ان سے متاثر ہیں, ہم ان کو اپنا محسن سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی اچھی اچھی چیزیں ایجاد کی ہیں, اسی وجہ سے ہمارے دل میں ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہے یا نہیں ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس خالق نے ان کو ایجاد کیا, ان کو بنایا, تو ان کے دل میں اس بنانے والے کے لیے بھی ہمدردی کا جذبہ تھا یا نہیں تھا؟ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کے جب ہمارے دل میں ان سے ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے, تو خود ان کو جس نے بنایا, ان کے لیے چیزیں نہیں بلکہ خود ان کو جس نے بنایا, اور ساتھ ساتھ ان کے لیے بہت ساری چیزوں کو بھی بنایا. سائنسدانوں کی ایجادات میں وہ کمالات نہیں ہیں جو کمالات خدا کی ایجادات میں ہیں جو اس نے انسان کے لیے بنائی. فالق الحب والنوا, دانے کے گٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت بنا دیتا ہے. تو یہ آم کی گٹلی میں یہ سافٹ ویئر ڈالے ہیں, ڈیزائن کیا اس گٹلی کو. کس نے ڈیزائن کیا؟ اللہ نے. کسی سائنسدان کی ایجاد نہیں ہے یہ. اگر آج کوئی سائنسدان گٹلی بناتا بھی ہے تو وہ اس گٹلی کی نقل مارے گا. پہلی مرتبہ کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو میرے بھائی یہ جذبہ تو بہت اچھا ہے, ہم جب لوگوں کی بنی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں بنانے والے کے لیے اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں نے یہ گاڑی ایجاد کی, فلاں نے انجن بنایا, فلاں نے پہیہ ایجاد کیا, ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا, تو ہمارے دل میں ایک جذبہ آتا ہے. لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ جس کو میں نے بنایا اور بنانے کے بعد جس کے لیے میں نے بلب سے زیادہ چیزیں پیدا کی, بلب تو کچھ بھی نہیں ہے, ایسی ایسی نعمتیں پیدا کی ہیں کہ ایک نعمت بھی چھین لوں تو کروڑوں خربوں روپے خرچ کر کے بھی اس کا نعم البدل تمہیں نہیں ملے گا. آج ہم سے اگر بجلی چھین لی جائے جو سائنسدانوں نے ایجاد کی ہے, یہ بھی یاد رکھیں بجلی سائنسدانوں نے ایجاد نہیں کی ہے, بجلی سے بنی ہوئی چیزیں ایجاد کی ہیں. بجلی تو اللہ کی ایجاد ہے, لیکن جو بنی ہوئی چیزیں ہم سے چھین لی جائیں پھر بھی گزارا ہو جائے گا. ہزاروں سال انسان بغیر بجلی کے جیا یا نہیں جیا؟ گاڑیاں چھین لی جائیں گزارا ہو جائے گا, پیدل پہ آ جائیں گے اور صحت اچھی ہو جائے گی. موبائل چھین لیا جائے نہ صرف یہ کہ گزارا ہو جائے گا بلکہ بہت زبردست زندگی گزرنا شروع ہو جائے گی. جو سارا دن ایس ایم ایس بازیوں میں وقت برباد ہوتا ہے اس کے بجائے لوگ کام کی چیزوں پہ آ جائیں گے. لیکن بہرحال ان چیزوں کے فائدے بھی ہیں. لیکن اگر جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں, آنکھ وہ چھین لی جائے, اللہ نہ کرے, بتاؤ کروڑوں روپے میں بھی اگر کسی کے آنکھ مل جائے دوبارہ تو وہ کروڑوں روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوگا. پیاس کے وقت پانی کا ایک گھونٹ, ٹھنڈے پانی کا ایک گھونٹ شدید پیاس میں, خدا کی قسم اتنی لذت اللہ نے اس میں رکھی ہے کہ اگر وہ پانی چھین لیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ نہیں ملے گا, انسان کا بنایا ہوا, انسان کی بنائی ہوئی جتنی ایجادات ہیں نا, وہ ساری دے دے گا اور کہے گا ایک گلاس پانی دے دو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ دیکھو میرے بھائی, ہمیں سائنسدانوں نے کیا کیا دیا, پنکھا دیا, اچھی بات. سائنسدانوں نے ہمیں گاڑی دے دی, آپ کے پاس گاڑی بھی ہے, آپ کے پاس پنکھا بھی ہے, آپ کے پاس ایئر کنڈیشن بھی ہے, آپ کے پاس میڈیکل سائنس کے لیے جو دوائیں ایجاد کی ہیں گھر میں وہ بھی رکھی ہوئی ہیں, بلڈ پریشر کی گولی رکھی ہے وغیرہ وغیرہ, جبکہ یہ ساری چیزیں ویسے بھی اللہ ہی کی چیزوں سے بنائی ہیں. دوائیں تو ساری نباتات سے ہی بنتی ہیں نا جو اللہ نے بنائی ہیں, لیکن آپ فرض کر لو یہ سائنسدانوں ہی نے بنائی ہیں, یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اب کیا ہوا کہ آپ کو لگی پیاس اور گرمی کی شدت سے حال ہو گیا برا, اب آپ کو پانی نہیں مل رہا. پانی ایک صاحب کے پاس ہے صرف ایک گلاس, اور یہ پانی کس نے بنایا؟ اللہ نے. ہائیڈروجن کے دو اور آکسیجن کا ایک مولیکیول کو ملا کے اللہ نے بنا دیا. اب یہ ہائیڈروجن بھی اللہ نے بنائی, آکسیجن بھی اللہ نے بنائی, یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. انسان آکسیجن کو ہوا سے الگ تو کر سکتا ہے, بنا نہیں سکتا. یہ جو 109 ایلیمنٹ ہے نا, 109 ہیں شاید, اب زیادہ ہو گئے ہوں, یہ سارے کے سارے اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے بنائے ہیں. ان میں ایک ایلیمنٹ بھی ایسا نہیں ہے جو کسی سائنٹسٹ نے بنایا ہو, بنا بھی نہیں سکتا. انہی ایلیمنٹ کو ملا کے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں. تو 109 عناصر ہیں جن سے یہ پوری کائنات اللہ نے بنا دی. انہی کو دائیں بائیں کر کے ادھر سے ہائیڈروجن کے دو آکسیجن ایک پانی بنا دیا, اور بہت ساری چیزیں ملا کے نمک بنا دیا, پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا. تو اب میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو بنایا پانی, وہ پانی ایک گلاس کسی کے پاس ہے. آپ کو لگ رہی ہے پیاس, پینے کے لیے پانی نہیں ہے. اب سامنے والا کہتا ہے کہ یہ گلاس میں اس شرط پہ دوں گا کہ یہ کرولا جو ہے نا 18 لاکھ کی جو جاپان کے سائنسدانوں نے بنائی ہے یہ مجھے دے دو. کچھ دیر تو آپ برداشت کریں گے, کیوں بھائی 18 لاکھ کی کرولا ایک گلاس پانی جو 5 روپے کا مل جاتا ہے, 5 روپے کا, اس کے لیے میں تجھے 18 لاکھ کی گاڑی دے دوں؟ آپ بڑی آپ جو ہے نا نہیں دیں گے اس کو. لیکن جب پیاس کی شدت بڑھے گی اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ پانی کسی اور کے پاس نہیں ہے, تو آپ گاڑی داؤ پہ لگا دو گے. وہ کہے گا نہیں, یہ گاڑی کی آفر پہلے تھی, اب گاڑی کے ساتھ اپنا موبائل بھی دے دو. جو کچھ مانگے گا سب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے, صرف ایک گلاس پانی کے لیے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اللہ کی نعمتوں کی, اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے اتنی قیمتی چیزیں بنا کے وافر مقدار میں پھیلا دی ہیں. خریدنا نہ پڑے تمہیں, خریدنا نہ پڑے. ورنہ اگر یہ نہ پھیلائی جاتی نا, جب کوئی چیز مارکیٹ میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ویلیو گر جاتی ہے, قیمت گرتی ہے. ویلیو نہیں گرتی, قیمت گرتی ہے اس کی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز, ایک ایک نعمت, ایک بحری جہاز کا کپتان تھا, اسے یہ بیماری تھی کہ جب پلکیں نیچے گرتی نا, جب ہم پلکیں جھپکاتے ہیں تو وہ اوپر نہیں اٹھا سکتا تھا. اعصاب کی رگیں, یہ جو جس رگیں ہیں نا جن کے ذریعے ہم ان پلکوں کو واپس ریورس کرتے ہیں, اوپر اٹھاتے ہیں, تو وہ اوپر نہیں اٹھا سکتا تھا. کھولتا ہاتھ کے ذریعے, کھولنے کے بعد کیا ہوتا, نیچے گر جاتی. اب اگر وہ ٹیپ لگاتا ہے اوپر کھول کے رکھتا ہے تو ہم اور آپ آنکھیں تھوڑی دیر کھول نہیں سکتے, خشک ہونے لگتی ہیں. یہ تو اللہ نے آٹومیٹک نظام بنا دیا, خود بخود ہو رہا ہے. پلک جھپکتے ہیں ہم خود بخود ہی, اس سے کیا ہوتا ہے آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے, پانی آ جاتا ہے, پھر خود ہی کھول لیتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. دن میں ہزاروں بار یہ عمل کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن اگر یہ رگیں, اعصابی رگیں ڈیمیج ہو جائیں, پھر یہ نہیں آپ آنکھ کھول سکتے خود ہی. کھولو گے تو ٹیپ لگانا پڑے گا. اس نے کیا کیا تھا, اوپر ٹیپ چپکا دیا یا کوئی چیز چپکا دی ڈاکٹروں نے جس سے آنکھ کھل گئی اس کی. اب کیا بار بار یہی کرتا رہے گا, ہر تھوڑی دیر کے بعد ٹیپ اتارے اور آنکھ, جبکہ تو نتیجہ کیا تھا کہ ہر وقت اس کے پاس پانی ہوتا تھا جس سے وہ کپڑا پانی میں ڈبو ڈبو کے اپنی آنکھوں پہ لگاتا رہتا تھا, ہر وقت اپنی آنکھیں گیلی رکھتا تھا. اس سے کسی نے پوچھا تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے, اس نے کہا میرا وہ بحری جہاز کا سوری کپتان نہیں تھا, مالک تھا وہ. اس نے کہا یہ بحری جہاز میں دینے کے لیے تیار ہوں, میں مجھے صرف اتنا ہو جائے کہ میں اپنی پلکوں کو گرا کے خود اپنی طاقت سے اٹھا سکوں, صرف یہ مجھے نعمت مل جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے میرے بھائی؟ تو یہ بھی تو کسی نے بنایا ہے نا. آپ کو اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں یہ سائنسی ایجادات تو بتائی جاتی ہیں, خالق اور خدا کی ایجادات نہیں بتائی جاتی. یہ نہیں بتایا جاتا کہ اللہ نے انسان پر کیا کیا انعامات کیے ہیں, کیا کیا احسانات کیے ہیں. ان لکم فی الانعام العبرۃ, چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے. لکم فیہا منافع, ان جانوروں میں بہت سارے منافع. ومنہا تاکلون, انہی سے تم کھاتے ہو, انہی اسی جانور کا گوشت کھاتے ہو. اگر اللہ یہ جانوروں کو نہ بناتا, کیا سائنس اس گوشت کے متبادل کوئی چیز آج تک ایجاد کر سکی ہے جسے کھا کے مزہ بھی وہ آئے جو گوشت میں آتا ہے, اور طاقت اور توانائی بھی وہ آئے جو گوشت میں رکھی ہے اللہ نے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں. تو ہے کوئی ایسی چیز جو بنائی ہو؟ ایک ایک چیز کو دیکھے انسان, صرف کھانے پر غور کرے گا نا, کھانے پر, تو خدا کی قسم خدا کے کمالات اس کو صرف کھانے میں اتنے نظر آئیں گے، باقی چیزیں تو بات کی چلی گئیں۔ پھلوں کی قسمیں دیکھ لو، گوشت کی اقسام دیکھ لے، مچھلی الگ ہے، چھوٹا گوشت الگ، بڑا گوشت الگ، پھر نباتات کو دیکھیں، سنوان وغیر سنوان یسقا بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل۔ فرمایا ہم کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، ایک پانی پلایا جاتا ہے ان تمام چیزوں کو زمین میں، ایک کھاد ہے، ایک مٹی ہے، ایک پانی، لیکن نکلنے والی چیزوں کے ذائقوں میں اور رنگوں میں فرق دیکھو۔ اسی زمین سے کھجور نکل رہا ہے، اسی زمین میں انار، اسی میں انگور، اسی میں آم، کیسی کیسی عجیب عجیب ذائقے مختلف۔ زمین کھودیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، اتنے کمالات، اتنے کمالات۔ لیکن اندھا ہو جاتا ہے انسان، سارا دن جس کے کمالات دیکھتا ہے نا اسی کے بارے میں اندھا ہو جاتا ہے۔ انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کی ناک ہے، لیکن نظر نہیں آتی کوئی چیز تو ناک نظر نہیں آتی، بالکل دو آنکھوں کے اللہ نے درمیان میں پیدا کیا ناک۔ سب کی ناکیں نظر آئیں گی جب دیکھے گا، اپنی ناک نظر نہیں آئے گی۔ جو چیز بہت قریب ہوتی ہے بعض دفعہ وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے کمالات چونکہ پیدا ہوتے ہی ہوش سنبھالتے ہی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں جاتی، لہذا اس کی جیسے اپنی ناک دیکھنے کے لیے تکلف سے غور کر کے دیکھنی پڑتی ہے، نظر ڈالنی پڑتی ہے تو نظر آئے گی۔ اسی طرح اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان میں غور و فکر کرنے والوں کو تو وہ نعمتیں نظر آتی ہیں، جو غور و فکر نہیں کرتے ان کو نیوٹن کے قانون تو نظر آئیں گے، ایڈیسن کا بنایا ہوا بلب نظر آئے گا اور جاپان کی بنائی ہوئی ٹرین نظر آئے گی، مگر اللہ کے بنائے ہوئے بادل نظر نہیں آئیں گے، اللہ کا بنایا ہوا سمندر نظر نہیں آئے گا، اللہ کے بنایا ہوا آم نہیں۔ کھائیں گے ضرور، اتنا نظر آتا ہے ریڈیو پہ جو کھانے کی حد تک، کھانے کی حد تک سب چیز مارکیٹ میں نظر آئے گی، اس سے آگے نہیں بڑھتا، اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ تو بھائی یہ نظریہ جو ہے نا اسلام اور غیر مسلم کا جو بنیادی نظریہ ہے وہ یہی تو بنیادی فرق ہے، اور کیا رکھا ہے، اور کیا اختلاف ہے ہمارا غیر مسلموں سے، اور کیا اختلاف، یہی تو ہے۔ ہم سب سے پہلے کس کو مانتے ہیں؟ اللہ، باقی سب بعد میں، سب سے پہلے اللہ، باقی سب۔ وہ مشرف نے نعرہ لگایا تھا نا سب سے پہلے پاکستان، تو ہم کہہ رہے ہیں اس سے بھی پہلے کون ہے؟ اللہ ہے، اس سے بھی پہلے ملک بھی دوسرے نمبر پہ ہے، سب سے پہلے اللہ ہے، خدا ہے۔ پھر اگر آپ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو دیکھیں تو کھانے پینے کی چیزوں کو ایک طرف، اور کتنی چیزیں اللہ نے ڈیزائن کی ہیں، بنائی ہیں، اس کا نعم البدل کوئی ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر دیکھو، انسان جب دنیا میں آتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کو ضرورت ہے دودھ کی، اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں پیدا کر دیا، اس کو ضرورت ہے آکسیجن کی، ہوا میں چھوڑ دی اللہ نے، اس کو ضرورت ہوتی ہے تھوڑے دنوں کے بعد روٹی کی، زمین سے گندم اگا دیا۔ لیکن ان سب سے زیادہ اس کو ضرورت کس کی ہوتی ہے؟ ماں کی ممتا کی، کیونکہ چھوٹا بچہ اتنی ٹینشن دیتا ہے، اسے محبت دینے والا اگر کوئی نہ ہو تو اس کو پالنا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس کو ایسے انسان کے بطن سے پیدا کیا کہ جس کے دل میں اس کی بے پناہ محبت رکھ دی، بے پناہ محبت۔ ماں کو اتنی محبت ہوتی ہے بچے سے، یہ ماں نے خود پیدا نہیں کی ہوتی، یہ محبت بھی اللہ نے اس میں انسٹال کی ہے، ماں کے اندر ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں۔ ماں اگر چاہے نا کہ میں اپنے بچے سے محبت نہیں کروں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ یہ چاہ نہیں سکتی، بلکہ وہ نفرت پر اپنے آپ کو تیار کرے تو بھی نفرت نہیں ہوگی۔ القیت علیک محبتا منی، موسیٰ علیہ السلام کو جب نکالا نا صندوق سے فرعون نے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے فرعون اور آل فرعون کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈال دی، ہے دشمن مگر جب اللہ نے ڈال دی تو اب تھوڑے نفرت کے جذبات کم ہو گئے۔ تو یہ اللہ ڈال دیتے ہیں، تو کیسی عزت کے ساتھ بچہ گھر میں پلتا ہے، کیسی عزت، اس کو احساس نہیں ہوتا، اس کے رونے پہ ماں روتی ہے، اس کے ہنسنے پہ ماں ہنستی ہے، کتنی عزت کے ساتھ۔ تو اللہ اور بھی نظام بنا سکتے تھے، خاندان دے دیا، فجعلہ نسبا وصہرا، فرمایا هو الذی خلق من الماء بشرا, گندے پانی سے انسان کو بنایا, گندے پانی سے, مگر عزت کتنی دی, فجعلہ نسبا وصہرا, دو خاندان دے دیے اس کو. جب پیدا ہوا ہے نا, ایک خاندان ددیال ننیال والا خاندان عزت کے ساتھ, وہ بڑی اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں, مٹھائیاں بٹ رہی ہیں, ددیال میں الگ مٹھائیاں, ننیال میں الگ مٹھائیاں, بچے کو پتہ ہی نہیں ہے, اس میں تو سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ نہیں ہے, لیکن اتنا پروٹوکول, اتنی عزت اسے, کیونکہ انسان ہے, انسان. جانور کے بچے پیدا ہوتے ہیں, جانور کوئی مٹھائی وٹھائی کی بات نہیں کرتے, بس جانور ہیں, پیدا ہوا مر بھی گیا تو ایک آدھ دن ماں کو افسوس ہوتا ہے, اس کے بعد بھول جاتی ہے. انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے, کتنی خوشیاں, کتنی مٹھائیاں. ہاں یہ فیملی پلاننگ والوں نے الگ حساب بنا دیا کہ اب پیدا ہو رہا ہے تو غم ہو رہا ہے کہ بھائی ایک اور کیوں ہو گیا, غربت مہنگائی بڑھ جائے گی. لیکن جب تک انسان نیچر پر اور فطرت پر تھا, بچے کی پیدائش پہ خوشی ہوتا ہے. اس پہ بکروں کی بات کہ بھی دو بکرے کاٹنے, دو دمبے کاٹنے, یہ ایک گائے کر لیں تو بہتر رہے گا, ایک گائے کر لو سبھی نمٹ جائیں گے. اس لوگ اس طرح کی بات بھی کرتے ہیں, بھائی ایک گائے اگر مولوی صاحب ہم کر لیں تو سات بچے نمٹ جائیں گے, نہیں نمٹ جائیں گے تو نمٹ جائیں گے بھائی, گائیں کٹ رہی ہیں اس کے لیے. بچے کو پتا نہیں ہے میری خوشی میں گائے کٹ رہی ہے, میری خوشی میں بکرے کھلائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں. اتنی عزت یہ کیا سائنسدانوں نے دی ہے انسان کو, بولو بھائی. اور یہ سائنسدانوں کو بھی ملتی ہے یہ عزت جب وہ پیدا ہوتے ہیں, تبھی تو وہ سائنٹسٹ بنتے ہیں, کہ ان کو خاندان میں عزت ملتی ہے. اگر جو ایسی خاندان نہ ہوتا, ایسے ایدی سینٹر میں پیدا ہوتے, ایدی سینٹر میں پیدا ہونے والا سائنٹسٹ نہیں بنتا, وہ بھنگی چمار تو بن جائے گا بےچارہ, نہ باپ ہے نہ ماں ہے, پتہ ہی کچھ نہیں. وہ جا کے دیکھو ایدی سینٹر میں بچے کیسے پلتے ہیں, عزت تھوڑی ملتی ہے, گالیاں ملتی ہیں ان کو صبح و شام گالیاں. اور گھر میں بچوں کو کتنی عزت ملتی ہے, صبح صبح دیکھا کرو مائیں کیسے تیار کر کے اسکول کی وین میں بٹھا رہی ہیں, بچہ شرارت بھی کرتا ہے تو برداشت کی جاتی ہے. اس سے بچے میں احساس برتری پیدا ہوتا ہے, اسے پتا ہے کہ میں عزت دار خاندان کا عزت دار چشم و چراغ ہوں, لہذا اس کی سوچ بلند ہوتی ہے. پھر بڑے ہونے کے بعد, بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد, اس کی سوچ اونچی ہوتی ہے, بڑے بڑے کارنامے کرنے کی سوچتا ہے وہ, چور اچکا بھنگی چمار نہیں بنتا. تو یہ ساری عزتیں کس نے دی ہیں, خاندان. تبھی پہلے زمانے میں اس کا بڑا خیال کیا جاتا تھا, رشتہ کرنے سے پہلے دیکھا جاتا تھا بھائی خاندانی لوگ ہیں یا نہیں ہیں. سنا ہوگا آپ نے بڑوں سے, آج کل تو یہ سیٹ اپ ختم. لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے بے شک ایدی سینٹر سے ملی ہو, لڑکا دولت مند ہونا چاہیے چاہے وہ چماروں کے خاندان سے کیوں, باپ دادا سارے بھنگی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے, پیسہ ہونا چاہیے. پیسہ, اب پیسہ آ گیا, تھری پیس سوٹ کوٹ ٹائی میں آ گیا, لمبی گاڑی ہے, بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی, یہ نہیں دیکھتے بھائی. یہ سارے سگنل وہیں سے آ رہے ہیں اس کے, جتنی بھی دولت آئے گی اس کی حرکتیں چماروں جیسی ہوں گی, گالی گلوچ اور یہ سب چیزیں اس کی زبان پہ ہوں گی. لیکن لوگوں کو اب اخلاق اخلاق سے واسطہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے. لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے چاہے بات کرتے ہوئے گالیاں دے, وہ چاہے وہ ہر وقت اونچی آواز سے بات کرے, اس میں شرم و حیا نام کی چیز نہ ہو. تو لیکن پہلے اس کا بڑا خیال کہ بھائی خاندانی لوگ ہیں یا نہیں, خاندان ہی نہیں ہے, ایک آدھ بچوں کے ساتھ خاندان تھوڑی وجود میں بنتا ہے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا, بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن جتنے بڑے بڑے لوگ چاہے غیر مسلموں میں ہوں, غیر مسلموں میں بھی خاندانی ہوتے ہیں, غیر خاندانی خاندانی ان کے ہاں بھی ہوتے ہیں غیر مسلموں میں, اور مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ سب کیا ہوتے ہیں, جن کو باقاعدہ بچوں کو خاندان میں عزت کے ساتھ پالا جاتا ہے نا. دیکھو یہ ایسی چیز ہے, بچے کو بچپن سے جب عزت ملتی ہے تو وہ اس کی سوچ بہت اونچی ہوتی ہے. اس کا یقین نہ آئے تو وہ بچہ جو کسی قاری کے ساتھ پڑا ہوا ہو نا مدرسے میں, قاری میں اور قصائی میں کوئی فرق نہیں ہوتا سوائے چند قاریوں کے, وہ بچوں کو بچپن سے ایسا طبیعت سے دھوتے ہیں, اس کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں. قاری صاحبان جو ہے نا, جو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ چند ایک کو چھوڑ کے بہت ٹھکائیاں لگاتے ہیں بچوں کی, اس سے بچے کا کیا بن جاتا ہے, بگڑ جاتا ہے. اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں, ہر مدرسے اب اس قابل نہیں ہے کہ بچے کو داخل کیا جائے, وہ قرآن تو سیکھ جاتا ہے مگر انسان نہیں بنتا, وہ حافظ بن کے عجیب سی چیز بن جاتا ہے وہ, کیونکہ قاری صاحب اس کو بات بات پہ گالیاں. جو پڑھانے والا قاری ہے اس کا اپنا خاندان جو ہے نا, وہ اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں. سب قاریوں کی بات نہیں کر رہا بھائی, کہیں آپ قاریوں سے بدگمان ہو جائیں, بعض جگہوں کی بات کر رہا ہوں. بہت جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جن خاندانوں سے ان کا تعلق ہے ان خاندانوں میں یہی ہے گالی گلوچ, انہوں نے اپنے گھر میں اپنی ماؤں کو پٹتے ہوئے دیکھا اپنے باپ سے, پھر ساری زندگی بچپن سے ہی باپ سے, باپ نے کبھی تمیز سے بات نہیں کی, بات جب بھی آئے ٹھڈا مارا, کیا کر رہے ہیں آپ, چل. تو اس طرح جو بچہ جب جس کو عزت نہیں ملتی نا گھر میں, تھوڑا سا جب بڑا ہوتا ہے تو وہ قاری بن گیا, کسی مدرسے میں بھیج دیا اس کو, چل بھائی قرآن سکھاؤ, وہاں قاری صاحب نے بھی اس کو دھلائی, ہر وقت طبیعت دھوتے تھے اس, بات بات پہ گالیاں اور چپت ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, ذرا سی بات ہوئی کھینچ کے ایک تھپڑ لگایا, پھر ایک تھپڑ لگایا. تو اس سے بچہ کیا بنتا ہے, اس کی جو دماغ ہے نا وہ چھوٹا رہ جاتا ہے, ذہنی سوچ, اس کو بڑی بڑی چیزوں کا خیال رہتا ہی نہیں, وہ اسی چکر میں رہتا ہے کہ آج پٹائی نہ ہو میری کسی طریقے سے, اس کے لیے اس کو جھوٹ بولنا پڑے, کچھ بھی کرنا پڑے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, مدرسے میں پڑھ کے بھی عجیب سا بنتا ہے وہ. تو لوگ پھر کہتے ہیں دیکھو مدرسوں میں, بھائی مدرسے ہر مدارس میں, بات اگرچہ موضوع سے ہٹ کر ہے, مدرسے چلانے والے ہر قسم کے لوگ ہیں, بہت سے ایسے مدارس ہیں کہ جو جب کوئی کاروبار اور دھندا نظر نہیں آیا, بے روزگار آدمی تھا تو اس نے کوئی جگہ لی چندہ کر کے, اس پہ چار بچوں کو لا کے بٹھایا اور چندہ سینٹر کھول دیا, اپنا بھی سیٹنگ چل رہی ہے, بچوں کا بھی سیٹنگ چل رہی ہے. تو وہ دین کی اشاعت اور یہ سب چیزیں مقصود ہی نہیں تھی, ایسے بہت سارے مدارس ہیں. تو مدرسوں کو چندہ دیتے ہوئے یہ دیکھ لیا کرو کہ یہ انسان بھی بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے. ایک صاحب آئے یہاں پہ چندہ مانگنے کے لیے ہمارے مسجد میں, میں نے کہا جی کہاں سے تشریف, کہہ رہے ہیں بھی مسجد میں اعلان کرنا ہے چندہ چاہیے. میں نے کہا ہماری مسجد میں چندے کا اعلان نہیں ہوتا. میں نے کہا آپ کا مدرسہ کہاں, کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش میں. تو میں نے کہا ادھر کراچی میں ادھر چندہ, کہہ رہے ہیں بائی ایئر آئے ہیں. تو میں نے کہا بائی ایئر آئے, ہمیں کیا پتا وہاں بنگلہ دیش میں کچھ ہے بھی یا نہیں, کہہ رہے رسید ہے, رسید تو کوئی بھی بنا لیتا ہے, رسید بنانے کیا کتنے پیسے لگتے ہیں رسید بنانے پر. تو کہنے لگے میں, وہ ان کا جو چمچہ تھا نا وہ کہنے لگا یہ حضرت مفتی صاحب ہیں, آپ ان سے اس طریقے سے بات نہ کریں. میں نے کہا ایسی کی تیسی, مفتی صاحب تو یہ ہو ہی نہیں سکتے, مفتیوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بنگلہ دیش سے اڑ کے یہاں آئیں اور بھیک مانگتے پھریں لوگوں کے سامنے, عزت کا بھی جنازہ نکال دیا اور وقت بھی اتنا خرچ کر دیا. تو کوئی بھی مفتی لگا دے اپنے نام کے ساتھ, پھر وہ ان کو ہم نے یہاں سے بھگایا تو کہیں اور چلے گئے, وہاں ٹھیک ٹھاک کیا انہوں نے, سب لوگ بھر بھر کے دے رہے ہیں, یہ بھی نہیں پتا یہ بھکاری تو نہیں ہے کہیں مدرسے کے نام پہ چندہ جمع کر رہا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا اس میں حساب کتاب صحیح, جب بچے کو کسی قاری سے پڑھوائیں تو قاری صاحب کے اخلاق کا لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیا کریں, یہ خود بھی اس قابل ہیں کہ ان سے بچے کو پڑھاؤ گے نہیں پڑھاؤ, خود ہی سیٹنگ نہیں. یہ نہیں کہ قاری صاحب نے کبھی غصے میں مار دیا تو فوراً ہٹا لیے, کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, لیکن بار بار بچے کو مارنا پیٹنا اور ایسے نازیبا الفاظ استعمال کرنا, اس سے بچہ بگڑ جاتا ہے. تو اکثر و بیشتر ماں باپ کے ہاں بچے کو عزت ملتی ہے اس سے نہیں بگڑتا, بلکہ اچھے لوگ. تو یہ جتنے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں نا, ان کی اگر آپ زندگیاں دیکھیں گے تو ان کو گھروں میں عزت ملی ہے, باپ کا سہارا ملا, یا باپ نہیں تو چاچا نے ماموں نے کسی نے پالا پوسا ان کو عزت کے ساتھ, الا ماشاء اللہ بعض دفعہ قاعدے سے ہٹ کے بھی کچھ ہو جاتا ہے, ایک آدھ ایسے کیس بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری عزتیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میں نے دیے تمہیں, میں نے کس نے دیے, اللہ نے فرمایا ورنہ تم تو پانی کا ایک غلیظ قطرہ تھے, لیکن جب تمہیں پیدا کیا ایک ننیال ددیال والا خاندان دیا, وجعلہ فجعلہ نسبا وصہرا, اور ایک سسرال والا خاندان, جب شادی ہو جاتی ہے نا, شادی ہو جاتی ہے ایک سسرال والا خاندان بھی, وہاں بھی کتنی عزت ملتی ہے انسان کو. کسی کے ہاں گھر جاؤ جہاں رشتہ طے نہ ہوا ہو, دروازہ بجاؤ تو سودا پوچھیں گے بھائی آپ نے یہاں بیل کیوں بجائی ہے, آپ کہیں کہ مجھے اندر بٹھا دیں تھوڑی دیر کے لیے ویسی چائے پینے آیا ہوں, فوراً بھگائیں گے آپ. اور اگر گلی محلے میں بھی نظر آ گئے نا دوسری دفعہ تو کمپلین کروائیں گے, یہ بندہ دو دفعہ ہماری گلی سے گزرا ہے جبکہ اس کا اس گلی میں جاننے والا کوئی بھی نہیں. لیکن وہیں آپ کا رشتہ طے ہو جائے, ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے رشتہ طے ہو گیا, اب اگر گلی کے نکڑ پہ بھی نظر آئیں گے نا متوقع سسر کو, جو ابھی بنے نہیں ہیں صرف متوقع ہیں, متوقع سسر کو اپنا متوقع داماد نظر آ جائے گلی کے نکڑ سے کھینچ کے لائے گا بیٹا آؤ نا بیٹھو نا, اور یہ بھی فوراً چلا جائے گا, ذرا بھی شرم نہیں آئے گی, بھائی تھوڑا سا تو شرم کر لو ابھی بعد میں شادی ہو ہی جائے گی, یہ پہلے گھس جائے, بلکہ یہ نکڑ پہ کھڑا اس لیے ہوا تھا کہ اس کو سسرال والے کسی طریقے سے بلائیں. تو اب کیسی عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں اس کو, بلکہ پھر نخرے اٹھاتے ہیں اسے. ساری زندگی ہندوؤں کا جو سیٹ اپ ہمارے یہاں چل رہا ہے نا, دامادوں کی جوتیاں چاٹنا, یہ تو چل رہا ہے, عربوں میں نہیں ہے یہ سیٹ اپ, ہمارے یہاں دامادوں کے سامنے جھکے رہیں گے کہیں بیٹی کو طلاق ولاق نہ دے دے کمبخت منوس, ٹھیک ہے نا, پیٹ پیچھے برائیاں کرتے ہیں لیکن سامنے ہر وقت داماد. حالانکہ اللہ کے نبی نے تو الٹا حکم دیا ہے ان احق اکرم ما احق ما اکرم به الرجل ابنته او اخته. فرمائے سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے. اب دیکھو ہندوؤں نے کیا کیا, جو بہن جو بیوی کا جو بھائی ہے نا جو بڑا مکرم رشتہ ہے اس کا نام رکھ دیا سالا اور یہ گالی بنا دی. کسی کو بھی کہنا کہ سالا بڑا نالائق ہے, سالا کہیں سالا آئے تو صحیح. جبکہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں, سب سے مقدس رشتہ کون ہے تمہارے لیے, قابل اکرام جس کی عزت کرو وہ تمہاری بہن کا تمہاری بیوی کا بھائی اور اس کے والد, انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر دیا ہے, تو اب کہیں بھی ملے تو جھک کے سلام کرو ان کو, ان سے چائے پانی کا تم پوچھو, یہ نہیں کہ وہاں جا کے ٹانگیں پھیلا کے پڑ جاؤ وہاں پہ گھر داماد. تو خود ان کا عزت اکرام کرو, بولو آپ آئے ہمارے یہاں, مردان مردوں والا کام کرو, ساس کو بلاؤ کہ آپ آئے میرے یہاں رہیں, سالیوں کو نہ بلاؤ, ساس کافی ہیں بس, ساس آئے ان کی خدمت کرو. تو سسر صاحب کہیں ملے, کتنے ہمارے اکابر میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ داماد نے سسر کی بیٹوں سے بڑھ کے خدمت کی ہے, بڑھاپے میں سسر کی خدمت بیٹوں نے اتنی نہیں کی جتنی داماد نے کی ہے, اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے یہ کہ وہ بھی تمہارے لیے تمہارے باپ کی جگہ لائق احترام ہے تمہارے لیے. تو لیکن ہمارے یہاں چونکہ اب یہ جو اس لیے یہ جو سالے کا لفظ ہے نا یہ استعمال کرنا چھوڑ دیں, اس کے لیے اردو میں جو لفظ جو اچھا مہذب لفظ ہے برادر نسبتی, انگلش میں برادر ان لا, تو بالکل یہی اس کا اردو ترجمہ ہے برادر نسبتی, نسبتی بھائی, سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, تو اس کو برادر نسبتی کہا کریں بھائی, ہمارے نہیں کہ ہمارا سالہ آیا ہوا ہے, اس دیکھتے ہی چماٹ مارنے کو دل چاہے گا, یار یہ سالہ اس کو تو ویسے ہی لگا دو دو چار. اور سالے حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ سالہ بننے کے بجائے برادر نسبتی ہی بن کے رہا کریں, ہر بات میں ٹانگ نہ اڑایا کریں. شادی ہو گئی نا جب بہن یا بیٹی رخصت کر کے کسی کے حوالے کر دی تو پہلے دیکھ لیا کرو بندہ صحیح ہے یا نہیں, اعتماد نہیں ہے تو نہ دو. جب ایک دفعہ دے دی بیٹی یا بہن اب ان کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاؤ, سمجھ آ رہی ہے, ٹانگ نہیں اڑاؤ, کتنی روٹیاں کھلا رہا ہے کتنے پراٹھے کھلا رہا ہے کتنے انڈے آتے ہیں کتنے کیا آتا ہے, اس سے عذاب عذاب جان بن جاتا ہے ایسا آدمی, وہ پھر برادر نسبت ہی نہیں رہتا. میرے پاس جب بھی فون آتے ہیں نا کہ بیوی پہ ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے, تو آپ کو بھی ایک گر سکھا دوں اگرچہ موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن ایک بات آ گئی ہے, فون آتے ہیں کہ بھائی یہ بڑے عجیب سے فون آتے ہیں کہ اب جو ہے نا ہماری بہن کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے ہمارے بہنوئی نے اور کھلا چاہیے عدالت سے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو بھائی کیا ہو گیا, کہہ رہے بس بڑا نالائق بہنوئی ہے داماد ہے. تو بہن جو ہے نا وہ پھر فون بہن کو پکڑائیں گے وہ چیخ چیخ کے رو رہی ہوگی, ہائے میری تو قسمت خراب, میں ذرا بھی متاثر نہیں ہوتا ان چیزوں سے, کسی کے رونے سے کبھی متاثر نہ ہو یاد رکھو, یہ سب سے بڑی انسان کی غلطی ہے, رونا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ تین چار سوالات پوچھا کریں, وہ کہنے لگے جیب خرچی بالکل بھی نہیں دیتا, ایک روپیہ نہیں دیتا بہن کو, تو ہوگا کیا جب وہ اتنی سختی سے بولیں گے ایک روپیہ نہیں دیتا, آپ بھی رونے لگو گے یار ایک روپیہ نہیں دے رہا یہ تو بڑا ظلم ہے. تو آپ اس سے پوچھو گھر میں روٹی پانی کھانا ملتا ہے کہ نہیں ملتا, اگر وہ کہے گا نا وہ بھی نہیں ملتا, ناشتہ ہی نہیں ہے کھانا ہی نہیں, پھر تو ٹھیک ہے, لیکن ایسا کیس نہیں ہوتا, روٹی پانی کھانا سب تین ٹائم کھانا گھر میں مل رہا ہے. کہیں کپڑے نہیں بنا کے دیتا, ایک صاحب کا فون آیا کپڑے ہی نہیں بنا کے دیتا, تو میں نے کہا وہ کیا پہنتی ہیں پھر, اگر کپڑے ہی نہیں دیتا تو کیا ایسی ساری کیا برہنہ گھومتی ہے معاذ اللہ, کہہ رہے نہیں اتنے تو دیتا ہے کہ وہ ضرورت پوری ہو جائے بس ہو گئی نا, باقی تو اضافی ہے غریبی ہے. ان باتوں کی بنیاد پر عدالتوں میں خلا لینا یا اس کو لتاڑنا یہ جائز تھوڑی ہے, جیب خرچی شوہر کو چاہیے بیوی کو کچھ نہ کچھ دیا کرے, مگر شوہر پہ واجب نہیں ہے, شوہر پہ جو واجب ہے نا وہ صبح ناشتہ کرا دے دوپہر کھانا ہو جائے رات کا کھانا ہو جائے اتنا ہی ہے, باقی اضافی گریویاں ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات, کرنا چاہیے, اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے کہ کھلا ہاتھ رکھو بیوی پہ اچھا خرچ کرو, اچھا آدمی وہی ہوتا ہے جو سخاوت کے ساتھ گھر میں چلتا ہے, صرف ضرورت کی حد تک نہیں ضرورت سے زیادہ پوری کرتا ہے, مگر اگر نہیں کر رہا تو احسان پر کسی کو گن پوائنٹ کے ذریعے مجبور تھوڑی کیا جا سکتا ہے میرے بھائی, سال میں اگر دو جوڑے بنا کے دے دیتا ہے تو اس سے زیادہ مرد پہ واجب نہیں ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی, تو یہ دو چار باتوں کو کلیئر کروا لیا کریں خاندانی جھگڑوں میں, اسی سے پتا چل جائے گا غلطی کس کی ہے. تو پھر اگر وہ رو رہی ہے نا تو رونے دیں, رونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی اچھا وہ کہتے ہیں مارتا پیٹتا بہت ہے, ایسے کیس بھی بہت مارتا ہے. میں اس سے میں نے پھر پوچھتا ہوں کہ کیوں مارتا ہے, کہ وہ بات بات پہ مارتا ہے. بھائی ہو سکتا ہے وہ بات بات ہی اتنی بڑی بڑی بات بات ہو, بعض دفعہ بات بات تو ہوتی ہے مگر وہ بات کہنے کو چھوٹی ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑی ہوتی ہے. تو میں اس سے ڈیٹیل پوچھتا ہوں, مثال کے طور پر آخری دفعہ جب مارا تھا کس بات پہ مارا تھا, پوری رپورٹ لے کر آئیں. مبہم باتوں پہ کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جی شوہر کے ابا کو گالی دی تھی, شوہر کی اماں کو گالی دی تھی, ٹھیک ہے نا, یا یہ کہ اور کوئی ایسی بڑی, تو ظاہر ہے اس پہ تو پھر کیوں نہیں مارے گا وہ, اس لیے تھوڑی لایا تھا کہ شادی کرا کے کہ میرے ابا کو گالیاں دو اور میری اماں کو گالیاں دو. لیکن پھر اس میں یہ بھی پوچھیں کہ اس نے گالی کیوں دی تھی, کوئی وجہ تھی, آپ نے کیا, اس کی ماں نے کیا کیا تھا. تو ڈیٹیل میں جب تک نہ جائیں کسی کے بارے میں, کسی کے رونے دھونے سے کسی ایک طرف فیصلہ نہ کیا کریں. جب آپ گہرائی میں جائیں گے نا, گہرائی میں پھر پتا چلتا ہے کہ بھائی اس میں غلطی کس کی ہے. بعض دفعہ انسان غلطی کر کے روتا بہت ہے, حالانکہ خود کی ہوتی ہے لیکن روتا اس لیے کہ تب دلائل کی دنیا میں تو آپ سمجھا نہیں سکتے. دلائل کی دنیا میں میں ثابت ہو جاؤں گا ظالم, تو اب میں روؤں زیادہ تاکہ میرے رونے کو دیکھ کے لوگ سمجھیں کہ یہ ظالم. بعض دفعہ الٹا بھی ہوتا ہے, شوہر زیادتی کر رہا ہوتا ہے, بیوی کی غلطی نہیں ہوتی. لیکن یہ جب تک ڈیٹیل میں نہ جائیں. تو میں یس کر رہا تھا, دیکھو اللہ نے غلیظ پانی سے بنا کے انسان کو عزت دی, ایک ددیال ننیال والا خاندان, دوسرا کون سا خاندان, سسرال والا. یہ بھی نظام کس نے بنایا ہے, اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے عزت دے دی انسان کو, جب جاتے ہیں سسرال تو بیوی کیسی خدمت کرتی ہے, میرے والدین کے گھر آیا ہوا ہے. پہلے جاتے تو گلی میں دو چکر لگتے نا تو کمپلین کروا دیتے, بندہ گھوم رہا ہے, مشکوک آدمی لگ رہا ہے مجھے, یہ بندہ صحیح نہیں ہے, دو دفعہ اس گلی سے گزر چکا ہے. اب بھائی گزر کیوں رہے, بیٹا آؤ نا گھر میں بیٹھو نا. بیٹا جا کے فوراً بیٹھ جاتا ہے, الحمد للہ بیٹے ماشاء اللہ اتنے اچھے ہیں, جا کے چائے پیتے ہیں مفت میں, فری میں کھاتے پیتے ہیں خوب. اور سسرال والے بعض دفعہ ناراض ہوتے ہیں, کھاتا کیوں نہیں ہے, کتنی عزت مل گئی کہ نہیں مل گئی, یہ داماد ہمارے گھر آتا ہے نالائق کھاتا ہی نہیں ہے. تو کھانے پر میں جب اپنے سسرال جاتا ہوں نا الحمدللہ, حالانکہ تھوڑی بہت چپکلس بھی چلتی رہتی ہے کہ اتنی اتنی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھوڑا, لیکن میرے سسرال والوں کو شکایت کیا ہوتی ہے بھائی کھاتا نہیں ہے. کراچی والے کدھر کھاتے ہیں بےچارے, آپ کو پتا ہے, تو کھاتے نہیں ہیں. جس طرح سے مولوی صاحب کو ہم کھلاتے ہیں نا, اتنی اتنی چیزیں, جوس اور یہ سب چیزیں, میں کہتا ہوں یہ کھاؤں گا تو کھانا کون کھائے گا بھائی, ہر آدمی تھوڑی اتنا کھا سکتا. پنجاب سے ایک میرے سسرال ہے پنجاب سے, تو مجھے پنجاب والوں سے شادی کر کے پتا چلا کہ پنجابیوں کی خوراک ماشاء اللہ بڑی ٹائٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی ایسی خوراک کر دے, ٹھیک ہے. تو کراچی والے وہ خوراک کھا نہیں سکتے, اور ماشاء اللہ پنجابیوں کی خوراک لگتی بھی ہے جسم پہ. میں سمجھتا تھا صرف لاہور کا پانی ہے, لاہور والے کراچی آ جائیں نا تو یہ پانی بھی ان کو لگتا ہے. سمجھ رہی, صرف لاہور کا اثر نہیں, کوئی نسل ہے. پنجاب والے ماشاءاللہ کھاتے ٹائٹ ہیں اور لگتا بھی ہے ان کے جسم, ہم وہ کھا نہیں سکتے. اتنا لسی پی لو, پھر جوس پی لیا, اس کے بعد ملک شیک کیلے کا پی لیا, اب روٹی, اب کہاں سے کھائیں, کھانچے سارے ختم ہو گئے, کوئی جگہ نہیں بچی ہے. تو سسرال والے ناراض ہوتے ہیں, مولوی صاحب ہمارے گھر آتے ہیں اور کھاتے نہیں. تو کتنی عزت ملتی ہے انسان کو, ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تو یہ عزت سائنسدانوں کو بھی ملتی ہے, یہ عزت اللہ کس کو دیتے ہیں, ان کو بھی دیتے ہیں. تو یہ روحانی نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو دی ہیں, کھانے پینے کے علاوہ نعمتیں ہیں یہ. پھر اللہ فرماتے ہیں جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, ایک جگہ فرمایا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدا, تمہیں اولاد کی نعمت ملتی ہے بیوی سے, پھر پوتوں کی نعمت ملتی ہے. دادا بننے کے بعد جو پوتے اور نواسوں کا مزہ ہے نا, جو لذت ہے, وہ دادا اور نانا سے پوچھو. کتنی بلڈ پریشر کی گولیاں کھلا دو, ان کو دماغی سکون نہیں ملے گا, جو دادا اور نانا کو اپنے پوتے اور نواسوں کو دیکھ کے سکون ملتا ہے. باپ کو اپنی اولاد دیکھ کے وہ سکون نہیں ملتا جو دادا کو پوتے کو دیکھ کے ملتا ہے, اس کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے. یہ باقاعدہ نفسیاتی ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے, بول تو اس کے لیے رپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھ لو گھروں میں دادا نانا کو کیسی محبت, ہم اپنی دادی کو یاد کرتے ہیں نا, 85 سال کی عمر تھی, ہمیں یاد ہے کیسے ہمیں عزت محبت دیتی تھی وہ. میرے لیے روٹیاں چھپا چھپا کے رکھتی تھی, کوئی پھل آتا تھا تو وہ چھپا کے رکھ دیتی تھی کہ اس کو بھی کھلاؤں گی میں, ایسا نہ ہو یہ رہ جائے اسکول گیا ہوا ہے. تو دادیاں ایسی عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہیں, پوتے نواسوں سے کتنی محبت ہوتی ہے ان کو, یہ محبت خریدنے سے نہیں ملتی. بچوں کو بھی ملتی ہے دادی اور نانی کی محبت، اور دادی اور نانیوں کو بچوں کی محبت ملتی ہے، دونوں کے ایک دوسرے کی ملتی ہے. اس سے انسان کی زندگی آباد ہوتی ہے، اس کی زندگی میں رنگ بھرتے ہیں. میں دادا اور نانا کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں، ان کو جو باپ کو جو ہے نا بچوں کی محبت تو باپ کے دل میں بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بڑا اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اپنے بچوں کو دیکھ کے. لیکن دادا دادی اور نانا نانی کو اور بھی زیادہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذمہ داری ساری باپ پر ہوتی ہے. دادا دادی اور نانا نانی کو فری میں بچے ملتے ہیں، ذمہ داری نہیں ہے ان کے سر پہ کوئی. باپ کو تو پتا ہے میں اتنا پیار کر رہا ہوں، وہ بھی کل کھانسی ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس بھی میں نے لے کے جانا اس نالائق کو، کمبخت کو، ٹھیک ہے نا، تنگ آ گیا ہوں میں، کبھی کھانسی، کبھی شربت بزوری، کبھی جو ہے نا وہ جوشاندہ کھلا رہا ہوں، کبھی اسکول کی فیسیں، کبھی یہ ٹینشن، کبھی وہ ٹینشن. تو ٹینشن ساری کون اٹھاتے ہیں؟ والدین. دادا دادی اور نانا نانی صرف فری پھوکٹ کی محبت، فری پھوکٹ، ٹھیک ہے، ہنستا ہے، کھیلتا ہے گود میں، جہاں رویا چل بھائی ابا کے پاس جا. تو وہ ان کی زندگی میں تو بہار ہی بہار ہے. وجہ اس کی ہے کہ انہوں نے پہلے ٹینشن اٹھا لی اپنی جوانی میں، اب وہ چاہتے ہیں ہم ٹینشن فری زندگی، جب ہنس رہا ہو ہماری گود میں لا کے رکھ دینا، کھیلیں گے اس سے، جہاں رویا ماں کو پکڑاؤ بھائی جا کے، یہ پیشاب کر دیا اس نے، ٹھیک ہے، اس کے پیمپر تبدیل کریں، پیمپر نہیں تبدیل کریں گے، یہ بھی نانی، یہ پیمپر تبدیل کرنا کس کا کام ہے؟ ماں کا. اور ہونا بھی ایسے چاہیے بھائی، یہ بوڑھے ہو گئے، ان سے خدمتیں تھوڑی لیں گے ہم. تو میں بتاؤں، یہ ایک ایک رشتہ داری کی نعمت، خوراک کی نعمت، لباس کی نعمت، آپس میں جو محبتیں اللہ نے پیدا کر دیں، انسان کو جنگل میں ساری چیزیں مل جائیں، انسان محبت کرنے والا نہ ملے کوئی دوسرا، ساری نعمتیں ہیچ ہیں، تو یہ انسانوں کی جو محبتیں دی ہیں یہ بھی کسی سائنسدان نے پیدا نہیں کی. وہ جو دیہات میں رہنے والا دادا اور نانا ہے نا، وہ بھی اپنی پوتے نواسوں سے اتنی محبت کرتا ہے جو جاپان کے سائنسدان کرتے ہیں. تو وہ دیہات میں رہنے والے نے تو کبھی کسی ڈاکٹر کو دیکھا نہیں، اس میں تو کسی ڈاکٹر نے محبت کا ٹیکہ آگے لگایا نہیں ہے، پھر بھی اتنی محبت کیوں کر رہا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ یہ ٹیکے اللہ نے پہلے لگا دیے ہیں، یہ اللہ نے پہلے لگا دی. تو یہ ساری چیزیں بچے کو ملتی ہیں تو پھر اس کی ذہنی گروتھ اچھی ہوتی ہے. سوچتا ہے کوئی سائنسدان بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی کیا بنتا ہے، کوئی مزدور بن جاتا ہے، لیکن مزدور بن کے بھی دماغ اس کا اونچا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کتنے مزدور ہم نے دیکھے ہیں، سوچ بلند ہوتی ہے، کسی کے سامنے بھیک نہیں، ہاتھ نہیں پھیلانا. خاندانی آدمی ہونے کے لیے دولت مند ہونا یا تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے، مزدور طبقے بھی ہم نے دیکھے ہیں. دو سال پہلے میں نے یہاں دیکھا، چار پانچ پٹھان آئے ہوئے تھے کنواں کھودنے کے لیے مسجد کا، دو سال پہلے. کتنی گرمی تھی رمضان میں، روزہ رکھ کے صبح کنواں کھودتے تھے 12 بجے تک، 12 بجے کام بند کرتے تھے جب حالت خراب ہو جاتی، بقیہ کام پھر افطاری کے بعد کرتے، روزہ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور حق حلال بھی کمانا ہے، اس کے لیے کتنا آسان ہے جا کے بھیک مانگنا شروع کر دے، لیکن نہیں مانگ رہے. کیوں؟ خاندانی آدمی ہے، خاندانی عزت دار لوگ ہیں، کدال چلا کے پیٹ بھر لیں گے، اللہ کا بھی حق ادا کریں گے. روزہ نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے روزہ نہیں چھوڑنا. ایک صاحب کو سعودیہ میں جاب ملی، میں اپنے والد صاحب کا واقعہ سنا رہا ہوں، نام اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پہلے سعودی عرب میں اتنا ایئر کنڈیشن کا، ان چیزوں کا رواج نہیں تھا جب جاب تھی تو، اور وہ جو کام ملا تھا ان کو ریگستان میں، کچھ کنسٹرکشن وغیرہ کا کام تھا یا کیا تھا، نیوی کے تھرو گئے تھے. تو شدید گرمی تھی، ریگستان کی گرمی، اور بہت لمبا روزہ تھا، یعنی سعودی عرب کے سب سے طویل ترین دن چل رہے تھے. تو وہاں کمپنی کے مالک نے کہا کہ بھائی یہاں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ممکن نہیں ہے یہاں روزہ رکھنا. والد صاحب نے کہا مر جاؤں گا، رمضان آئے اور روزہ نہ رکھوں، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رمضان کیا ہے، پھر کس بات کا رمضان ہے اگر کھا پی کے گزار، جاب چھوڑ دوں گا، موت مر جاؤں گا مگر روزہ نہیں چھوڑوں گا. تو میں نے ان مزدوروں کو دیکھا، مجھے بڑا ترس آیا، میں نے کہا یہ حق حلال کی کمائی ہے، نہ روزہ چھوڑ رہے ہیں اور نہ کام چھوڑ رہے ہیں، بھی کام بھی کرنا ہے. تو میرے پاس بہت سے لوگ زکات کے پیسے مجھے لا کے دیتے ہیں کہ کوئی غریب آدمی ملے تو آپ اس کو دے دیں، تو ایسی کچھ رقم میرے پاس رکھی ہوئی تھی، میں تلاش میں رہتا ہوں کوئی اوریجنل ملے نا، اوریجنل مستحق ہو، بھکاریوں کو نہیں دیتا میں. تو میں نے جا کے ان کو زکات کے پیسے گھر میں بلایا، اور وہ زکات ان میں، زکات کا کہے بغیر میں نے ہدیے کے نام پہ کبھی کسی نے دیا ہے بانٹ دی. تو دوبارہ نہیں آئے وہ، ورنہ غریب کے بارے میں دیکھا ہے کہ کسی کو ایک دفعہ دے دو نا 5 روپے بھی، اگلے سال پھر آیا ہوا ہے, وہ آپ نے زکات دی تھی نا پچھلی دفعہ, وہی لینے کے لیے دوبارہ اس سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں. اور بڑے عجیب حالات چل رہے ہیں مولوی صاحب, آپ کو پتا ہے مزدور ہیں, نہیں دوبارہ آئے بھی نہیں, نہ کبھی روڈ کہیں سے گزرے, بس دے دی بھائی چلو بھائی چلے گئے, وہی اپنا مزدوری کر رہے ہیں. تو بھائی جو خود سے اللہ نے انتظام کر دیا ٹھیک ہے, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. تو یہ ہوتا ہے خاندانی آدمی جو کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے, اور آج کل ان کے تھوڑے تھوڑے ساشے مل رہے ہیں ہمیں کہیں, صحیح ہے نا؟ ورنہ گھٹیا گھٹیا پن ہر وقت بھیک. میں تو یہاں بھکاریوں کو دیکھا, میں کیسے ڈانٹتا ہوں مسجد میں, ہٹے کٹے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سارا جو خاندانی لوگ پیدا ہوتے ہیں اچھے لوگ, یہ سب خاندان کی وجہ سے. تو یہ محبتیں خاندان کی, رشتے, یہ کس نے پیدا کیے ہیں بولو بھائی؟ اللہ نے. ایک ایک نعمت کو گن رہا, یہ پلکوں کی نعمت. آنکھ تو بہت بڑی ہے, آنکھ کا میں نے بتایا تھا نا ایسا کیمرہ ہے, کسی نے بتایا 567 میگا پکسل ہے اس کیمرہ جو آنکھوں میں لگا ہوا ہے نا, کتنی ٹیکنیک طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا اللہ تعالیٰ نے, کتنا زبردست کیمرے لگا دیے. آنکھ اگر یہ پلکیں نہ ہوں ہماری, ایک تو ہے پوٹا اوپر کا, ایک پوٹے کے اوپر پلکیں بھی ہیں. یہ پلکیں صرف حسن و جمال کے لیے نہیں ہیں, ایک کام تو ہے ان کا حسن و جمال, یہ بھی بہت بڑا کام ہے. اگر یہ پلکیں نہ ہو کتنا خوبصورت آدمی ہو اچھا نہیں لگتا, کہتے پتہ نہیں عجیب سا لگ رہا ہے, نابینا ہے کیا ہے, اچھا ہی نہیں لگے. یہ پلکوں سے حسن و جمال پیدا ہوتا ہے, اتنی سی ہیں. اور ان پلکوں کا بہت بڑا فائدہ کیا ہے کہ یہ جو روشنی آتی ہے نا, اس کو ریفلیکٹ کر, اس کو جذب کر لیتی ہیں یہ. اگر یہ پلکیں کالی نہ ہوں یا پلکیں ہی نہ ہوں, میں اور آپ تھوڑی دیر بھی اپنی آنکھیں کھول نہیں سکتے, کیونکہ روشنی پڑے گی آنکھوں کے اوپر اور آنکھ چندیانے لگے گی. تبھی دیکھ لیں جن لوگوں کی پلکیں سفید ہو جاتی ہیں, وہ بار بار آنکھیں اپنی جھپتے ہیں, آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھتے ہیں, وہ بند کرنی پڑتی ہیں بار بار. وجہ اس کی کہ اس سفید روشنی وہ روشنی کو جذب نہیں کر رہی, وہ خود سفید ہے. تو ڈائریکٹ روشنی کہاں پڑتی ہے؟ آنکھوں کے اندر. وہ بار بار اپنی آنکھوں کو جھپتے ہیں, جھپکتے رہتے ہیں آنکھوں کو, ان کو دیکھنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے. کبھی دیکھ لیں, بعض لوگ پورے سفید ہو جاتے ہیں نا ان کی کسی بیماری سے, تو ان کی پلکیں بھی سفید ہو جاتی ہیں, ان کی آنکھوں کو ابھی دیکھیں بار بار جھپتے رہتے ہیں پلکیں وہ. تو لیکن یہ آنکھیں, یہ پلکیں چونکہ کالی اللہ نے بنائی ہیں, اس کی وجہ سے ہم تھوڑی دیر تک اپنی آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں. تو اتنی نعمتیں ہیں, اتنی نعمتیں ہیں. تو بھائی ہم جو بار بار یہ کہتے ہیں نا, ہمارا مقصد نیوٹن کو جہنم میں پہنچانا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں میں ذاتی دشمنی ہے نیوٹن کے پیچھے, ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہوں. وہ انٹرنیٹ پہ میرا کلپ چلا ہے کہ کیا نیوٹن جنت میں جائے گا, صحیح ہے نا؟ تو وہ مجھے نیوٹن سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے, وہ لوگوں کے نظریات کی اصلاح کے لیے, کہ ہر چیز تعلیم, ہر چیز سائنسی ترقی نہیں ہے. یہی ہمارا غیر مسلموں سے اختلاف ہے. سب سے پہلے اللہ قیامت میں اپنے حق کے بارے میں پوچھے گا. اگر نیوٹن ان سوالات میں پورا اتر گیا, ہو سکتا ہے اتر جائے, ہو سکتا ہے اس کا اللہ پر ایمان ہو, اس کا رسالت پر ایمان ہو, اگر اتر جائے تو ہمیں خوشی ہوگی اگر جنت میں چلا جائے. بھائی ہم کسی کے جہنم میں جانے پہ پریشان تو نہیں ہوتے نا, خوش ہو ہم تو, سوری جنت میں جانے پر ہم کسی کے پریشان تھوڑی ہوتے ہیں, ہم تو خوش ہوتے ہیں. لیکن اگر ان سوالات پر کوئی پورا نہیں اترا, اللہ کہے گا میں نے بنایا, میرے لیے کیا کیا تم نے, مجھے پہچانا, میرے احکام پر عمل کیا یا نہیں کیا, اگر اس معیار پہ کوئی پورا نہیں اترتا تو کیا, چاہے وہ سائنسدان ہو, چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا کوئی بھنگی چمار ہو, سب سے پہلا سب سے اہم سوال یہی ہے جو اللہ قیامت پوچھے گا. اس سوال کے جواب کے بغیر کوئی آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا, دنیا میں ہو سکتا ہے. اس لیے اپنے ایمان کی قدر کریں. ہمارا ہاں یورپ کا جو ایک بہت بڑا حصہ ہے نا, مسلمانوں جو یورپ میں رہتے ہیں, ایمان فروش بن گئے, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. جب وہ جہاں جا کے انگریزوں کو دیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ بھی نماز پڑھے بغیر ان کا بھی گزارا ہو جاتا ہے, یہ بھی شراب پیتے ہیں اور یہ بھی زنا کرتے ہیں اور نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں, اللہ رسول کو نہیں مانتے, تو جب یہ بھی انسان ہیں اور یہ بھی جی رہے ہیں تو ہم نے بھی اگر کر لیا تو کیا ہے؟ یہ یورپ اور امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں, بہت سے, سب نہیں, بہت سے مسلمانوں کی یہ سوچ ہے کہ ہم بھی اگر ہو گئے تو کیا ہے بھائی. اور بعض ایسے کرتے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہو جاتے ہیں. بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے وہاں پر مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئی مگر شادیاں کبھی عیسائی سے کر لی, ہندو سے کر لی, سکھ سے کر لی. یہ بہت زیادہ ہونے لگا انگلینڈ میں, امریکہ میں غیر مسلموں سے شادی. حالانکہ کسی مسلمان لڑکی کی غیر مسلم سے شادی نہیں ہوتی, زنا ہے, زنا, خالصتاً زنا ہے. مگر بتانے والے کہتے ہیں کہ جب ان کو سمجھایا جائے تو وہ فوراً کہ بھائی یہ مذہب وذہب کیا ہوتا ہے, یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے, تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, مزے اڑاؤ, مزے, تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے, مزے اڑاؤ. اڑا لو مزے. ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ. تو سوچ لو کہ دنیا میں آپ کامیاب ہو جاؤ گے, مگر میرے بھائی یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے, اصل کیا ہے؟ آخرت. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو مضبوط کرے. اپنے ایمان پہ جو ہے نا, ہمارے حضرت فرماتے تھے کم از کم دن میں 7 دفعہ الحمدللہ کہا کریں. کم سے کم دن میں کتنی دفعہ؟ کہ اللہ نے ہمیں مسلم بنایا, ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ایک مانتے ہیں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, اللہ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں. غلطی اگر انسان سے ہو جائے یہ بھی غلط ہے, مگر نظریاتی خرابی زیادہ غلط ہے. ایک آدمی اپنے ابا کی نہیں مانتا یہ بھی غلط, لیکن ابا کو ہی نہیں مانتا یہ تو ناقابل معافی ہے یا نہیں ہے؟ باپ اسے کہہ رہا ہے بیٹا میں تیرا باپ ہوں, تو یہ کرو, کہہ رہا ہے ابا آپ میرے باپ ہو ہی نہیں, جاؤ کیا کر لوگے میرا, وہ تو غلط دبا دے گا, بولے گا بھائی نہ وراثت دے گا فوراً محروم کر دے گا, یہ تو مانتا ہی نہیں ہے. جبکہ دلائل سے ثابت ہے, ساری دنیا کہتی ہے ان کے باپ ہے, دلائل کی دنیا میں. تو دلائل کی دنیا میں اللہ نے اپنے وجود کو ثابت کر دیا, انکار کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا. دلائل کی دنیا میں اللہ نے اپنی توحید کو ثابت کر دیا, انکار کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا. دلائل کی دنیا میں اللہ نے ثابت کر دیا کہ مذہب اگر ہے تو ان الدین عند اللہ الاسلام, اگر کوئی مذہب برحق ہے تو وہ صرف کون سا ہے؟ اسلام. یہ صرف ہوائی باتیں نہیں, دلائل کی دنیا میں. میں کہتا ہوں جس کو اسلام کا برحق ہونا سمجھ میں نہیں آتا, اسلام کو دوسرے مذاہب سے کمپیئر کر کے دیکھ لے, 2 منٹ میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کمپیئر کر کے دیکھے, عبادات کو دیکھ لے اسلام کی, اسلام کے روزوں کو دیکھ لے, اسلام کے نکاح اور طلاق کے نظام کو دیکھ لے, اسلام کی طہارت کے طہارت پاکی کے صفائی کے نظام کو دیکھ لے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو فطرت کے خلاف ہو. فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا, سر سے لے کے پاؤں تک اور ایک ایک چیز, اے ٹو زیڈ اسلام کی تعلیمات فطرت کو اپیل کرتی ہیں. اور اسلام کے مقابلے میں جتنے مذاہب ہیں ان مذاہب کو آپ انفرادی طور پر دیکھیں الگ بات ہے, کمپیئر کریں اسلام سے کوئی جوڑ ہی نہیں. ابھی دیکھو رمضان آنے والا ہے نا, کتنا رش ہوتا ہے مسجدوں میں, فجر کی نماز میں 4-4, 3-3 بجے لوگ اٹھ کے سحری کھا رہے ہیں, سارا دن گرمی میں بھوکا رہنے کے لیے. حالانکہ روزے تو عیسائیوں میں بھی آتے ہیں, یہودیوں میں بھی آتے ہیں, پوری دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ عیسائیوں کا روزہ کب آیا اور یہودیوں کا روزہ کب آیا, پتا چلتا ہے کیا؟ ختم, ملیا میٹ ہو گیا, صرف نام باقی ہے, رکھتا ہی نہیں کوئی, 2-4 ہوں گے کہیں کسی نے رکھ لیا. مسلمان آج بھی رکھتے ہیں, اگر وہ مذہب برحق تھے تو ان کا وجود کہاں گیا بھائی, ختم کیوں ہو گئے وہ؟ ہمارے ہاں کتنی بے دینی ہے, حکومتیں اسلام کے خلاف چل رہی ہیں, اس کے باوجود آپ رمضان کی بہار آتی ہے, کیسے مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں, کیسے تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے پورا الحمد سے لے کے والناس تک. یہود و نصارہ میں تورات اور انجیل کی حفاظت ہی نہیں ہے, کوئی پورا حافظ تو دکھاؤ تورات انجیل کا. ہمارے ہاں اللہ کا فضل ہے, الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھا جاتا ہے, ایک سامے ہوتا ہے پیچھے, ایک حرف دائیں بائیں نہیں کرنے دیتا وہ, بڑی دھمکیاں دیتے ہیں امام صاحب جو ہے نا, چھپڑ میں لے جا کے چپ رہا کر, تو بولنے کا بڑا شوق ہے تجھے, ذرا سی اٹکتا ہی ہوں تو پیچھے سے بول دیتا ہے, بےزتی ہو رہی ہے میری, لوگ کیا کہیں گے, زبانی یاد نہیں ہے مولوی صاحب کو, الگ سے دھمکیاں دے گا مگر وہ باز نہیں آتا. ٹھیک ہے نا, تو کیسی اللہ نے, حرمین میں دیکھو کیسا تراویح کا اجتماع ہوتا ہے پوری دنیا میں, حالانکہ قبلہ یہود و نصارہ کے پاس بھی ہے. کیا اس کو کمپیئر کر کے دیکھو ان کے قبلے کو اور ہمارے قبلے کو, تو زندہ مذہب ہے, زندہ زندہ مذہب ہے. تو اللہ نے اسلام کے مقابلے میں کسی دین کو چھوڑا ہی نہیں ہے باقی, جب باقی نہیں ہے تو اس کے برحق ہونے یا باطل ہونے کی بحث ہی فضول ہے, بچا ہوا ہے کچھ تو بات ہوگا نا, کہ یہ ایک آدمی بچا ہوا ہو تو پھر کہیں گے پتہ نہیں صحت مند ہے یا بیمار ہے, بچا ہوا ہی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا ان کا, اب کیا کہ ان کے گردے صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, اب یہ بحث ہی فضول ہے. ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ ایکسپائر ہو چکا ہے, آپ نے کسی مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کے, ڈاکٹر صاحب ذرا ان کے گردے چیک کریں, پھیپھڑ بھی دیکھیں, سانس وانس ہی نہیں آ رہا ان کا, تو لگ رہا ہے کچھ پھیپھڑوں میں خرابی ہے, اور ذرا معدہ بھی چیک کریں, کوئی بیت الخلاء کا 2 دن سے تقاضا ہی نہیں ہو رہا ہے, دیکھیں کیا ہے. تو ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ تو ایکسپائر ہو گئے, تو کہیں گے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ نہیں پوچھنا ایکسپائر, آپ یہ بتائیں یہ بیمار ہیں یا صحت مند ہیں ان کے پھیپھڑ. وہ تو ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی بیمار اور صحت مند درست ہیں یا غلط ہیں, پھیپھڑے صحیح کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے, یہ سب بحثیں کس کے بارے میں ہوتی ہیں؟ زندوں کے بارے میں, جن کا دل پھڑک رہا ہو. دل ہی نہیں پھڑک رہا, بچا ہی کچھ نہیں, اب کیا اس سے غرض کے پھیپھڑا صحیح ہے یا نہیں, اس کے پھیپھڑے زیادہ مضبوط ہیں یا ستار بھائی کے زیادہ مضبوط ہیں, کمپیئر ہو ہی نہیں سکتے. اب یہ اب اس کے جسم میں طاقت کو بولو پہلوان کی طاقت سے آپ کمپیئر کرو, ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ زندہ ہے اور یہ جب زندہ تھا اس وقت کی بات کر رہا ہوں, اب تو سنا وہ بھی مر گیا بےچارا. تو اسی طرح اسلام کو اگر دوسرے مذاہب سے آپ کمپیئر کرو گے تو کمپیئر ہی نہیں ہوں گے وہ, اس لیے کہ بچے ہی نہیں ہیں. ان کی نبض رکھ کے دیکھو تو خود پادری کہے گا کہ بھائی مر گیا, عیسائیت ختم ہو گئی ہے. نہیں ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل ہی نہیں ہے. پادری خود نہیں عمل کر رہا, پادری کی اپنی داڑھی نہیں ہوتی آج کل, حالانکہ سب کو پتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داڑھی تھی یا نہیں تھی, خود پادری کی داڑھی نہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں نکاح تھا, شادیاں تھیں, نکاح تھے, عیسائیوں میں نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تورات کی شریعت پر عمل کرتے تھے نا, تو اس میں تو ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا ہے, یہاں پادری کی شادی نہیں ہو رہی. تو کیا بچا ہے بھائی, بچا ہی کچھ نہیں ہے. شراب سب پی رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے, اور بہت کچھ ہو رہا ہے. بہت سے بچتے بھی ہیں گناہوں سے, میں سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا, لیکن مذہب مذہب. میں نے ایک عیسائی پادری سے اتنا سوال پوچھا تھا کہ مجھے صرف عیسائیت میں وراثت کے حکام بتا دو, کوئی مرے گا تو کس کو کتنی وراثت ملے گی. تو اس نے امریکہ کا قانون بتانا شروع کر دی. میں نے کہا یہ امریکہ کا ہے, پارلیمنٹ نے بنایا یہ. ہمارے ہاں ایک پارلیمنٹ کا قانون ہوتا ہے نا, تو لوگ مفتی سے بھی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ شرع متین کی روشنی میں بتا دیں آپ بیوہ کا کتنا حصہ. عدالت نے تو یہ کہا ہے, لیکن آپ شرع متین, ان کو پتا ہے کہ عدالت کی ایک الگ روشنی ہوتی ہے اور شریعت کی الگ. لوگ پوچھتے ہیں نا عدالت سے خلا لینے کے بعد مفتی صاحب سے رابطہ کرتے ہیں, شرعاً خلا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. ان کو پتا ہے بھائی عدالت کا ایک اپنا قانون ہے, لیکن مفتی سے پوچھو تو اسلام کا قانون پتا چلے گا. دو الگ الگ قوانین ہیں, کیونکہ اسلام میں سارے قوانین موجود ہیں, ابھی بھی زندہ ہیں, تبھی لوگ مفتیوں سے رابطہ کرتے ہیں. جبکہ غیر مسلموں میں چاہے وہ ہندو ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں, چاہے یہودی, ان کے رہنماؤں سے جو رابطہ کیا جاتا ہے مسائل پوچھنے کے لیے نہیں کیا جاتا. کبھی دیکھا کسی پادری صاحب کے پاس فون آیا ہو کہ جی بتا دی یہ اسلامک بینکنگ میں جاب کرنا جائز ہے یا حرام ہے, ہیں بھائی, یا یہ جو ہے کیا نام ہے طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے, یا یہ کہ میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی ہے, بچے باپ کا حق باپ کے پاس جائیں گے یا ماں کو ملیں گے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں تمہیں مجھے کیا ہوگی, تو حکومت سے پوچھو بھائی, عدالت کا قانون پوچھو. ان کے پاس مفتی نہیں ہوتے. مفتی کا لفظ صرف مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے, کیونکہ مفتی کسے کہتے ہیں؟ مسائل قانون بتانے والا. تو ان کے ہاں قانون بتانے والے ہیں ہی نہیں. ہندو بھی پنڈت کو فون نہیں کرتا کہ پنڈت جی آپ بتا دیں کہ شرعاً ہندوؤں کی شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے, بلکہ وہ بھی جادو اٹھونے کے لیے, سر پہ برکت کا ہاتھ پھروانے کے لیے, ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے. روحانی پیشوا ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, ہر قوم میں ہوتے ہیں, وہ ان کو اخلاقیات کی تعلیم دینے کے لیے اور ان کو دم درود کے لیے, ان چیزوں کے لیے ہوتے ہیں. مسائل بتانے کے لیے صرف مسلمانوں میں. تو اللہ نے جب دلائل سے اپنے وجود کو بھی ثابت کر دیا, اپنے مذہب کو بھی ثابت کر دیا, تو اب اللہ نے کسی کے پاس کوئی اور آپشن چھوڑا نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور کو راستہ بنائے گا, دین بنائے گا, ہرگز قبول نہیں ہوگا, ہرگز, کچھ بھی کر لو. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور فرمایا آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگے, گھاٹے والوں میں سے ہو جاؤ گے آخرت. تو اس لیے میرے بھائی اپنے دین پر ذرا مضبوطی دکھاؤ. ہم مومن ہیں, مسلم ہیں, جماعت المسلمین والے نہیں, ہم وہ مسلم جو اللہ اس کے رسول نے جن کو مسلم قرار دیا ہے, ایمان جن کا درست ہو, توحید اور رسالت کو مانتے ہوں, یہ والے مسلم ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کسی نے مسائل پوچھے ہیں جلدی جلدی. یہ سوالات ایسے نہ پوچھا کریں بھائی. یہ بھی ویسا ہی سوال ہے. ڈاکٹر اسرار احمد جو مسائل بتاتے ہیں کیا وہ صحیح ہیں؟ ڈاکٹر اسرار احمد مجھے نہیں بتاتے کہ سارے مسائل صحیح بتاتے ہیں غلط بتاتے ہیں, تو کوئی مسئلہ بتائیں کہ یہ والا مسئلہ انہوں نے بتایا ہے, یہ مسئلہ صحیح ہے یا غلط. میں یہ کہہ دوں ڈاکٹر اسرار غلط مسائل بتاتے ہیں تو کیوں بتاتے ہیں بھائی غلط, میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے. تو میں یہ کہہ دوں کہ صحیح بتاتے ہیں تو بھی میں نے ساری زندگی ان کے مسائل تھوڑی سنے. تو اس سوال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ مسئلہ بتایا تھا, یہ مسئلہ صحیح ہے یا یہ صحیح بتایا تھا یا غلط بتایا تھا, اس طرح سوال پوچھا کریں. ویزے پر سعودی عرب جایا جائے اور عمرہ ادا کر لیا جائے تو کیا عمرہ ادا ہو جائے گا؟ نیز قانونی طور پر یہ وعدہ لیا جاتا ہے جانے سے پہلے کہ آپ عمرہ ادا نہیں کر سکتے، خلاف قانون ہے ایسی صورت میں عمرہ کرنا، مگر عمرہ کرے گا تو ادا ہو جائے گا. ڈراموں میں جھوٹ موٹ کے نکاح پڑھائے جاتے ہیں لیکن الفاظ بالکل شرعی تقاضوں کے مطابق ہوتے ہیں، کیا اس طرح حقیقی نکاح ہو جاتا ہے؟ ہماری جو اب تک تحقیق ہے اس طرح نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ نکاح بھی نہیں ہوتا، طلاق بھی نہیں ہوتی. ڈراموں میں جو طلاقیں ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے تین چیزیں میں مذاق بھی حقیقت ہے، النکاح والطلاق والعتاق. نکاح بھی مذاق میں ہو جاتا ہے، طلاق بھی ہو جاتی ہے، لیکن ڈراموں میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ مذاق نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی ہے، یہ کریکٹر ہے، اس کو نقل کیا جا رہا ہے. اس کی مثال ہے جیسے آپ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ زینب نے، یعنی زینب کے شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ تمہیں طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے. یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا تھا. آپ جب یہ کتاب پڑھ کے سنائیں گے، لکھا ہوا ہے آپ، یہ کہانی ہے، کہانی تو کہانی میں لکھا ہوا ہے کہ زینب کے شوہر کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے. یہ کہانی جب آپ پڑھیں گے تو کیا آپ کی بیوی کو ہو جائے گی طلاق؟ اگر وہ نہیں ہوتی تو میری والی کو ہو جاتی نا. کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ نہ یہ مذاق ہے نہ حقیقت، بلکہ یہ حکایت ہے، یہ کسی اور کی بات کو نقل کیا جا رہا ہے، یہ کہانی ہے جس کو نقل کیا جا رہا ہے. وہ اپنی طلاق نہیں دے رہا، وہ بتا رہا ہے کہ زینب کے شوہر نے غصے میں اس کی بیوی کو یہ الفاظ کہے. تو جیسے لکھی ہوئی چیز پڑھی جاتی ہے اس سے نہیں ہوتی، تو لکھی ہوئی چیز کو ڈرامے کی صورت میں اگر نقل کیا جا رہا ہے تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی طرح جب طلاق نہیں ہے تو نکاح بھی نہیں ہے. یہ ایک تحقیق ہے، ایک رائے ہے، باقی اس بارے میں پوری ڈیٹیل مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ صرف اس لیے بتا دیا کہ ایک دم فتویٰ نہ لگائیں کسی کو طلاق پر یا کسی کے نکاح پر، شادی پر. ایک قول ہے، اس میں ایک توجیہ بن سکتی ہے. یہ کوشش تو یہی ہوتی ہے نا کہ مسلمان کے عمل کو کسی اچھے رخ پہ پھیرا جائے، مصیبت میں نہ ڈالا جائے، اس کو طلاق سے بچایا جائے، بہتر تو یہ ہوتا ہے. ڈرامے میں کسی اداکار نے دے دیا بیوی کو، کہہ دیا، تو اگر اس میں کوئی گنجائش کا پہلو نکلتا ہے طلاق نہ ہونے کا تو علماء اس پہلو کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ نہ ہو. علماء یہی چاہتے ہیں کہ اداکاروں کی بھی طلاقیں نہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ ان کو اداکاروں سے نفرت ایک الگ لحاظ سے ہوتی ہے، مگر چاہتے یہی ہیں کہ گھر جڑا رہے تو زیادہ اچھا ہے. لیکن یہ آخری رائے نہیں ہے، فتویٰ نہیں دے رہا میں، ایک سوچنے کا ایک پہلو ہے. باقی فتویٰ کے لیے پھر باقاعدہ اس پہ غور ہوتا ہے تفصیلی، وہ پھر ایک الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت